اس لیے یہ واقعات کا بیان کرنا کہ آخرت میں کیسے ہوگا، قیامت کا ذکر، آخرت کا ذکر، یہ بھی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور وحی الہی کی دلیل ہے، اور ان سب کا سر چشمہ وہ کلام پاک ہے۔ اسی لیے یہاں سے یہ آیات شروع ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہ یہ پوچھتے ہیں کہ جب روز قیامت ہوگی تو پہاڑوں کا معاملہ کس طرح ہوگا، پہاڑ کس طرح ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا۔ تو فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ آسمان کو اور بادلوں کو چھوتی ہوئی پہاڑوں کی چوٹیاں، یہ بکھر جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا، تو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ینصفہا ربی نصفا، ان کو میرا رب بالکل بکھیر دے گا، بالکل اس طرح بکھر جائیں گے جیسا کہ روئی کے گال اڑتے پھرتے ہیں۔ فیضروحا قان صف صفا، اور یہ زمین اس کو اللہ تعالی ایک چٹیل میدان کی صورت میں چھوڑ دیں گے۔ آج آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر کیسی کیسی کشش کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، پہاڑ ہیں وہ زمین کا وزن اور توازن قائم کرنے کے لیے ہیں، بڑے بڑے سمندر اور دریا ہیں جو زمین کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں، بڑے بڑے جنگلات ہیں جن کے اندر بے شمار درخت لگے ہوئے ہیں، بے شمار جانور ان کے اندر پھر رہے ہیں، بڑے بڑے صحرا ہیں جن کے اندر ریت ہے اور ریت سے اللہ تعالی کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ ایک نظام ہے رب ذوالجلال کا، کہیں صحرا، کہیں دریا، کہیں جنگل، کہیں پہاڑ، کہیں سمندر، کہیں خشکی، کہیں تری، ایک اللہ تعالیٰ کی ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی، تو یہ دنیا کی جو زمین، جو اس میں طرح طرح کی چیزیں ہیں، یہ بالکل ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ کے اوپر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو فرشتے بالکل اس طرح لپیٹ کر رنگ دیں گے اس زمین کو جیسا کہ ہم لوگ اپنی چار چٹائیوں کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، کہیں گے سب ختم ہو گیا۔ جیسے ہم لوگ شادیاں جب کرتے ہیں نا، تقریبات کرتے ہیں، تو ٹینٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں دور تک، اس کے اندر خوبصورت میز، کرسیاں، چادریں، لائٹنگ، کمکمے، خوبصورت پردے، خوبصورت ٹینٹ، اتنا خوبصورت اس کو بنائیں گے کہ آدمی بعض اوقات جاتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی خوبصورت ڈیکوریشن کی ہوئی ہے۔ اور پھر کھانے، پھر لوگ، پھر ان کی خوشبوئیں سے مہک رہا ہوگا پورا پنڈال۔ لیکن اگلے دن صبح آ کر دیکھو جسے ٹینٹ اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کبھی اتنی چکاچوند بھی ہوگی روشنیوں کی، خوشبوؤں کی اور خوبصورتیوں کی، سب کچھ لپٹ گیا، ختم۔ صبح کو آ کر دیکھو تو لائٹیں ادھر پڑی ہوئی ہیں، ٹینٹ ادھر پڑے ہوئے ہیں، میز کرسیاں ادھر لگی ہوئی ہیں، سب ختم۔ ایسی دنیا، جب جس دنیا کے پیچھے ہم مرتے ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہم اپنے خدا کو ناراض کرتے ہیں، طرح طرح کی طرح طرح کی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر یہ دنیا بھی اسی طرح لپیٹ کر ایک طرف رکھ دی جائے گی، دیکھو بھائی یہ تھا وہ دھوکا جس کے اندر انسان کو دھوکا لگا تھا، جس کے چکر میں لگ کے کسی نے خدا کو چھوڑا، کسی نے قرآن کو چھوڑا، کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا، یہ ہے وہ دنیا۔ تو فرمایا کہ فیضروحا قان صف صفا، پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے اس زمین کو ایک صاف چٹیل میدان، کچھ بھی نہیں باقی بچے گا۔ لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، ایسا صاف چٹیل میدان پڑا ہوگا روز قیامت میں کہ اس کے اندر آپ کو کوئی موڑ نظر نہیں آئے گا۔ موڑ، آج جو ہم جب چلتے ہیں سڑک کے اوپر تو اس کے اندر ایک راستے ہیں، موڑ توڑ ہیں۔ فرمایا اس کے اندر کوئی موڑ نظر نہیں آئے گا، ولا امتا، نہ اس کے اندر کوئی ٹیلا نظر آئے گا۔ کتنے موڑ ہم کہیں چلتے ہیں، موڑ در موڑ اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں آ رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسی صاف زمین ہو جائے گی کہ کوئی اس کے اندر موڑ باقی نہیں ہوگا، اور بالکل ایک چٹیل زمین. اسی زمین کے خاطر تو آج انسان کتنے انسانوں کو قتل کرتا ہے، اسی زمین کے خاطر بھائی بھائی میں ناچاکیاں ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کا گریبان پکڑے ہوئے ہے، یہ زمین ہی تو ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی زمین کو ناجائز قبضہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو روز قیامت میں گلے کے اندر سات زمینوں کا ہار ڈالیں گے، یعنی اس کے گلے کے اندر لگی ہوئی ہوں گی سات زمینیں، اتنی جتنی اس نے دوسرے کے قبضہ کی ہوں گی، اس کے بوجھ ہوگا، اس کے گردن میں وہ زمینیں پڑی ہوئی ہوں گی. آج ہمارے ہاں ناجائز تجاوزات کتنے، ہر گلی ہر دکان ہر محلے میں، اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی وہ ناجائز تجاوز نہیں کرتا، لیکن ہر جگہ پر ناجائز تجاوز ہے. تو فرمائے جو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی ناجائز زمین کے اوپر قبضہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جیسی سات زمینوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالیں گے، اس کا بوجھ اس کے گردن کے اوپر ہوگا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تم لوگ نہیں دیکھو گے اس زمین میں کوئی موڑ نہیں دیکھو گے، ولا امتا اور نہ کوئی ٹیڑھ اس کے تم دیکھو گے کہ زمین کے اندر کوئی ٹیلا ہے. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، میرا لاس اینجلس جانا ہوا، یہ سان فرانسسکو جانا ہوا اب سے کچھ سال پہلے کی بات، امریکہ میں، وہاں کچھ لوگوں نے کہا جی ہم آپ کو ایک روڈ دکھاتے ہیں، دنیا کی سب سے زیادہ ٹیڑھی روڈ ہے جس میں سب سے زیادہ موڑ توڑ ہے. واقعی وہاں ہم گئے تو وہاں سے گزرے تو پانچ کی اسپیڈ سے گاڑی چلتی تھی، پانچ شاید اس سے بھی کم، میں نے دیکھا بالکل بریک پہ پیر ہے اور بس رنگ بنا بھی صادق نہیں آتا، اس سے بھی کم کوئی رفتار ہوتا ہو، اتنے یوں 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 موڑ ہیں. خیر وہ پانچ کتنے کلومیٹر تھی، تھوڑی زیادہ نہیں تھی، بہت تھوڑی سی تھی بنائی ہوئی تھی. پتا چلا جی یہ وہ محلہ وہ ہے جو ہم جنس پرستوں کا محلہ ہے، جس میں وہ روڈ بنی ہوئی ہے وہ ہم جنس پرستوں کا محلہ ہے، گیز جو ہوتے ہیں، لڑکے لڑکوں سے شادیاں کریں گے اور لڑکیاں لڑکیوں سے شادیاں کریں گے. ان کے قانون نے اجازت بھی دے دی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور احادیث کی روح سے تو یہ سخت حرام کام ہے. قوم لوط کے اوپر عذاب اسی حرام کاری اور بدکاری اور بدفعلی کی وجہ سے ہی آیا تھا. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی ٹیڑھ کو ظاہر میں متمثل کر کے دکھا دیتے ہیں کہ اتنی ٹیڑھ ان کے دماغ میں ہے کہ قرآن حدیث فطرت خواہش اس سے بالکل ہٹ کر ایک چیز کے اوپر وہ قوم چل رہی ہے، ہم جس پرستی جس کو کہتے ہیں اس کے اندر یہ قوم چل رہی ہے، اس کا بل بھی پاس کروا لیا انہوں نے جس طرح بھی کروا لیا، اور روڈ بھی اتنی ٹیڑھی اپنے محلے میں بنا لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹیڑھ کو ظاہر میں متمثل کر کے دکھلا دیا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے کرتوتوں کا اثر اس کے ظاہر میں دکھلا دیتے ہیں کہ یہ ہے وہ ظاہر، کہ دیکھو تم اتنے ٹیڑھے تھے، تمہاری زمین بھی اتنی ٹیڑھی ہے. تو یہ جو ٹیڑھ ہوتی ہے یہ بھی تو انسان کے دماغ میں آ جاتی ہے. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میری مت الٹی مت فرماؤ. یہ مت کا الٹا ہونا ہوتا ہے، قرآن پاک کو غلط سمجھنا، قرآن پاک کی غلط تفسیریں کرنا، یا اپنی من اور اپنے خواہشات کے اوپر عمل کرنا، یہ انسان کی مت الٹی ہوتی ہے تب وہ ایسا کرتا ہے، یہ مت الٹی ہو جاتی ہے. جس کو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ ان کو سیدھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی کوئی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مت الٹی کر دیتے ہیں کہ سیدھے فیصلے ہی اس سے نہیں ہو رہے ہوتے، یہ عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں، یہ پکڑ کی شکلیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو قرآن کریم میں اسی کو فرمایا کہ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، یومئذ يتبعون الداعی لا عوج لہ. اللہ رب العزت قیامت کے دن کا حال یہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر تو بے شمار انسان وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی باتیں نہیں مانی، کسی نے ایمان قبول کیا کسی نے نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بہت سارے لوگوں نے لبیک کہا، بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا. یہی حال تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا رہا کہ کسی نے مانی کسی نے نہیں مانی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ روز قیامت میں جب انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہ آؤ، جس کو کہتے باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا. جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا انسان کو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب آؤ میری طرف. تو اب انسان چلے آئیں گے سارے کے سارے لبیک کہتے ہوئے آئیں گے. وہاں کسی کو انکار کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی اس پکار اور لبکوں پر وہ انکار کر دے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یوم اذن، یہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا، یتبعون الداعیہ، پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے وہ تمام انسان جو دنیا میں بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، اب تو ان کو ماننا پڑے گا. اور وہ اٹھیں گے اور اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے پکار کی طرف چل پڑیں گے. لا عوج لہ، اب ان کے اندر کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہوگی، اب وہ سب سیدھے ہو چکے ہوں گے. آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا کہ جس چیز کا ہم انکار کرتے تھے اللہ رب العزت نے آج وہ چیز بالکل سامنے دکھا دی. وہ ہمیشہ انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کون انسان زندہ کیا جاتا، وہ ہمیشہ انکار کرتے تھے کہ قیامت بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ انکار کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب بھی کچھ کریں گے کہ نہیں کریں گے. جب وہ یہ سب چیزیں آمنے سامنے دیکھیں گے تو قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العزت نے اس دن وہ لوگ اس پکار کے پیچھے چل پڑیں گے اور کوئی انکار نہیں کریں گے. وخشعت الاصوات للرحمن، اور دب جائیں گی آوازیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اب دنیا میں تو لوگ اللہ کے نبی کے سامنے طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کا حکم بتانے والوں کے سامنے لوگ طرح طرح کی بحثیں کرتے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے نہیں صاحب آپ جو بات بتلا رہے ہیں میری تھنکنگ تو یہ ہے صاحب. اب وہ قرآن پاک کا آپ حکم بتلا رہے ہیں وہ اپنی تھنکنگ بتلا رہا ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتلا رہے ہیں وہ اپنے چیزیں بتلا رہا ہے. یہ سارے چکر نہیں ہوں گے روز قیامت میں. وخشعت الاصوات، اور آوازیں دب جائیں گی اللہ کے آگے. فلا تسمعوا الا ہمسا، آپ نہیں سنو گے مگر ہلکی ہلکی بھن بھناہٹ. ہمسا کے معنی آتے ہیں ہلکی ہلکی آوازیں، ہلکی ہلکی باتیں کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں خسر خسر کی آوازیں، وہ رہ جائیں گی اور کوئی نہیں بولے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ایک خوف، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ایک رعب ایسا ہوگا کہ کسی کے پاس اب بولنے کی کوئی مجال رہے گی نہیں. یوم اذن لا تنفع الشفاعہ، فرماتے اللہ تعالیٰ کہ اس دن وہ دن ایسا ہوگا روز قیامت کا، لا تنفع الشفاعہ، اس دن کسی کی سفارش کام نہیں دے گی. کوئی آدمی چاہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دوں، سفارش کا حق کسی کو نہیں ہوگا، صرف انبیاء کو اور چند ایک لوگوں کو ہوگا، وہ بھی اللہ کی اجازت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی امتیوں کی سفارش فرمائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ من زار قبری وجبت له شفاعتی، اور روض اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. روایت کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے حسن ہے، اور اکثر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور روض اقدس علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے اوپر بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ من زار قبری وجبت له شفاعتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری سفارش اور شفاعت واجب ہو گئی. تو جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہوتا ہے اس کے اوپر شفاعت واجب ہو جاتی ہے. فرمایا تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی سفارش فرمائیں گے، اور حافظ قرآن سفارش کرے گا اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی. شہید کو اجازت ہوگی کہ وہ سفارش کرے گا 7 ایسے افراد کی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کو حق حاصل ہوگا سفارش کرنے کا، یہ سفارش کریں گے، ان کی سفارش کو اللہ تعالیٰ سنیں گے اور جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے. چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، کسی کے ہاں اگر وہ معصوم بچے کی کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے آڑ بن جائے گا جنت میں جہنم میں جانے سے. جب وہ دیکھا کہ میرے ماں باپ جہنم میں جانے لگے تو وہ معصوم بچہ جو ہے وہ سفارش کرے گا اپنے ماں باپ کی کہ اللہ ان کو جہنم میں جانے سے روک دے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جو چھوٹا بچے جب انتقال کر جاتے ہیں، کسی کی پیدائش کے بعد بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی بہت چھوٹا گود کا بچہ معصوم وہ انتقال کر جاتا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فرمایا کہ ھذا عصفور من عصافیر الجنہ، یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہیں، یہ تو جنت کی چڑیا ہیں جو جنت میں چلی جاتی ہیں، معصوم ہوتے، معصوم پھول کی طرح ہوتے، تو فرمایا کہ تو جنت کی چڑیاؤں میں سے ایک چڑیا ہیں، اور ماں باپ کے لیے آڑ بن جائیں گے، سفارش کرے گا چھوٹا سا بچہ، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو سنیں گے، ان کے ماں باپ کو جہنم میں جانے سے روکیں گے۔ تو یہ چند لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دیں گے روز قیامت میں، یہ اپنے ان لوگوں کے لیے سفارشیں کریں گے۔ تو یہ حافظ قرآن جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کے لیے تو رحمت کا باعث ہے، خاندان کے لیے رحمت کا باعث ہے، شہید خاندان کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ تو اس لیے فرمایا یوم اذن، وہ دن ایسا دن ہوگا، لا تنفع الشفاعہ، اس دن کسی کی سفارش کا آرامد نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن، جہاں جس کی سفارش کی اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے، اس کو حق دیں گے کہ ہاں چلو تم کرو سفارش، اب وہ سفارش کرے گا، اس کی سفارش قابل قبول ہوگی، دوسرے باقی بول ہی نہیں سکیں گے۔ ورضی اللہ قولا، اور اللہ تعالیٰ اس کی بات، اللہ تعالیٰ نے پسند کی اس کی بات کو، تو اس کی بات کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، اس کی مغفرت ہو جائے گی، سفارش ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں انسان جائے گا اللہ کی رحمت سے، نہ انسان کا اپنا عمل کوئی حیثیت رکھتا ہے، آدمی کو کبھی اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے لیکن اللہ تعالی سے رحمت کی امید لگانی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، عمل کرے انسان، عمل سے ہاتھ نہ چھوڑ بیٹھے، عمل کرے رحمت کی امید اللہ سے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے شاید پہلے بھی سنایا تھا آپ کو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک انسان وہ ہے جو انسان عمل تو کچھ نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، مغفرت کرنے والے، کام کچھ نہیں کرے گا، نہ نمازوں کی کوئی فکر، نہ گناہوں کی کوئی فکر کہ گناہ کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ سرزد ہو رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنا عمل تو کوئی ہے ہی نہیں، بس جو دل میں آیا کر ڈالا۔ اور ایک جملہ آج کل ہمارے ہاں زبانوں پہ بہت چڑھا ہوا ہے لوگوں کے، حدیث بھی سنا دیتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، پتہ نہیں نیت کون سی ان کے دل میں ہے جو اللہ تعالیٰ نیت کو کہہ رہے ہیں دیکھتا ہے، عمل انسان کر کچھ نہیں رہا، اور جملہ حدیث یاد کر کے سنا دی انما الاعمال بالنیات، حدیث شریف تو ٹھیک ہے، وہ تو اپنی جگہ پر اٹل ہے، لیکن حدیث شریف کا، حدیث شریف صحیح لیکن مطلب اس کا لوگ غلط سمجھتے ہیں، جس کو کہا جائے کہ کلمۃ حق اريد به الباطل، حق کا کلمہ ہے، مراد اس سے باطل معنی مراد لیتے ہیں لوگ، اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کرتے رہو کرتے رہو، لیکن نیت میری یہ ہے کہ بس میں جنت میں جاؤں گا، نیت میری یہ، میں ٹھیک ہوں، یہ میری نیت ہے۔ تو ہمارے بزرگ اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ ایک انسان کو اگر جانا ہو کوئٹہ اور نیت کر لے، اور گاڑی میں بیٹھ جائے لاہور جانے والی گاڑی میں، اور نیت کر لے کہ میں کوئٹہ ہی جا رہا ہوں، تو کوئٹہ جائے گا کہ لاہور جائے گا؟ بھائی جائے گا تو وہ وہاں پہ جس گاڑی میں وہ بیٹھا تھا، نیت ہے کوئٹہ جانے کی، اور گاڑی میں بیٹھ گیا لاہور والی میں، تو لاہور جائے گا کہ کوئٹہ جائے گا؟ نیت کی وجہ سے عمل جو ہوگا اس کے مطابق ہو جائے گا، وہ جس گاڑی میں بیٹھا اس میں جائے گا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت جو دل چاہے کر لو اور عمل جو دل چاہے کر لو، ایسا نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسی نیت کرے ویسا عمل کرے، پھر رحمت کی امید اللہ سے لگائے، یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ میں سنا رہا تھا، عرض کر رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک انسان عمل کچھ نہ کرے اور اللہ کی ذات سے رحمت کی امید لگا کر بیٹھ جائے، اور یوں کہتا رہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے. بھائی جہاں اللہ کی صفت غفور الرحیم ہے، وہاں اللہ کی صفت شدید العقاب بھی تو ہے، کہ اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ کرنے والے ہیں، بڑی سخت سزا دینے والے ہیں. تو غفور الرحیم بھی ہیں، شدید العقاب بھی ہیں، لیکن آدمی نے عمل کچھ نہیں کیا اور امید لگا کر بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے. اب وہ اللہ تعالیٰ کر دیں مغفرت، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، جو دل چاہے کر لیں، لیکن ضابطہ یہ نہیں ہے. ضابطہ اور کوئی دوسرا انسان وہ ہے جو صرف اپنے عمل پہ بھروسہ کرتا ہے، کہتے کہ میرا عمل ہے اصل، رحمت کی کوئی امید نہیں اللہ سے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دونوں غلطی پر ہیں. جس نے عمل کچھ نہیں کیا صرف امید لگائی، وہ بھی غلطی پر. جس نے عمل کیا اور امید نہ لگائی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی، وہ بھی غلطی پر. فرمایا کہ صحیح راستہ یہ ہے، عمل پورا کرو اور پھر رحمت کی امید لگاؤ اللہ سے. ہم نے ابھی روزے رکھے، رمضان ابھی گزرا، ہفتہ بھی نہیں ہوا، اب کوشش تو پوری کی نا. جن کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی پورے روزے رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، انہوں نے پوری کوشش کی کہ جتنا صحیح سے صحیح وہ روزہ رکھ سکتے ہیں وہ رکھے. اٹھے صبح کو، سحری کی، صحیح وقت پر سحری ختم کی، ایک منٹ اوپر نہیں ہونے دیا، اس سے پہلے فارغ ہو گئے، دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیا کہ منہ میں کوئی چیز نہ رہ جائے. دن بھر تقوی اور طہارت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی، جیسے گزار سکے، جیسے بھی ہوا اس کے ساتھ ممکن، جیسے ہر ایک کے حالات تھے، اور دن بھر گناہوں سے بھی پرہیز کرنے کی کوشش کرتے رہے. کچھ نہ کچھ انسان سے ہو ہی جاتے ہیں، معصوم تو ہیں نہیں ہم لوگ. جیسے تیسے روزے رکھ ہی لیے پورے کر کے، اب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں کہ یا اللہ جیسے میرے بس میں تھا روزے رکھنے کی، میں نے تو روزے رکھ لیے. میرے بس میں یہی تھا کہ یا اللہ میں روزے رکھ لوں، لیکن قبول کرنے والی ذات یا اللہ آپ کی ہے، اجر و ثواب دینے والے یا اللہ آپ کی ذات. اور کام اپنا پورا کیا، عمل ہم نے پورا کیا، اب رحمت کی امید اللہ سے کہ یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے گا. اور آپ نے جو روزے دار کے بارے میں وعدہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا، یا اللہ وہ نعمت وہ ہم کو عطا فرما دیجئے. جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطری و فرحۃ عند لقاء ربی، روزے دار کو دو خوشیاں ملیں گی، ملتی ہیں، ایک افطار جو آدمی کرتا ہے افطار کے وقت میں، اور ایک وہ جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا. وہ خوشی کیا ہوگی وہ بتایا نہیں کیا خوشی ہوگی. تو روزے تو ہم نے جس طرح رکھے پوری کوشش کر کے رکھ لیے، عمل جو بس میں تھا کر لیا، اب رحمت کی امید اللہ سے کہ یا اللہ وہ ثواب عطا فرما دیجئے جس کا آپ نے وعدہ فرمایا. یہ فرماتے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ عمل پورا کرو اور پھر رحمت کی امید کس سے لگاؤ، اپنے رب سے لگاؤ، تو بات بنتی ہے. محض اپنے عمل پر بھروسہ، انسان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں. آدمی کا عمل ہو، رحمت کی امید نہ ہو، پھر کوئی حیثیت نہیں. عمل ہو اور رحمت کی امید ہو، پھر وہ حیثیت والا. اور عمل ہی کچھ نہ ہو اور صرف رحمت کی امید ہو، وہ بھی صحیح نہیں. دونوں کام اکٹھے کرو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیت بھی اور عمل بھی، عمل بھی اور رحمت کی امید بھی، یہ کام کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا ثواب عطا فرماتے ہیں. اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر وعدہ فرمایا کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، کہ ہمارے لیے جو شخص کوششیں کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستوں کو ضرور بھی ضرور کھولیں گے. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام پاک میں فرمایا. کوشش تو کرو، کوشش تو کرو. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے میں جو کوشش کرے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے راستوں کو ضرور کھولیں گے. اب دیکھو، ایک انسان عمل ہی نہیں کرتا، رمضان آئے، میں مثال رمضان کی دے دیتا ہوں، ابھی حال میں گزریں، رمضان مبارک آئے. آج کل دیکھیں کتنی تیز گرمی پڑ رہی ہے نا، رمضان میں بھی بیچ بیچ میں گرمی اپنا رنگ دکھاتی تھی، ایک ایک دو دو دن کے لیے آ کے، لیکن آج دن میں جو دو تین دن سے گرمی پڑ رہی ہے، دن میں کتنی مرتبہ پانی کی خواہش ہوتی ہے. ابھی گھر سے پی کر چلو، نماز سے فارغ نہیں ہوگے، پھر پانی کی خواہش. اچھا روکنا چاہو پیاس، برداشت نہیں ہوتی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہو رہا. رمضان شروع ہوئے، پہلے سے ذہن ہمارا بن گیا کہ بھئی رمضان شروع ہو رہے ہیں، ذہن تیار ہے. مشکل روزہ ہو، لمبا روزہ ہو، چھوٹا روزہ ہو، سخت گرمیوں کا ہو، سردیوں کا ہو، اس سے اب کسی مومن کو سروکار نہیں ہے، اس کو تو روزہ رکھنا ہے. کام کم کر لے گا، آرام کر لے گا، اے سی میں جا کر لیٹ جائے گا، گیلا تولیہ سر کے اوپر ڈال لے گا، کچھ کر لے گا، لیکن روزہ کرے گا. وہ مومن ہے، اس کو تو روزہ رکھنا ہے. ذہن اس نے پہلے سے بنا رکھا ہے کہ بھائی رمضان شروع ہو رہے ہیں، اب کو تو گرمیوں کا رمضان آئیں گے، بھائی اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسان کر دے، لیکن نیت میں اس کے کوئی فرق نہیں آیا، روزہ رکھے گا. اب جب رمضان شروع ہوئے، اب روزے پہ روزے گزر رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا، روزے پہ روزے گزر رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا، ہو رہا ہے کہ نہیں ہوا. پورا رمضان چلا گیا، روزے دار ایک دوسرے سے پوچھ رہے، رمضان کیسے گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد نہیں ہے، ہے نا؟ اللہ ہی کی تو مدد ہے، اور کیا کہ ہم ایک لمبے عرصے تک اس گرمی میں بھی بھوکے پیاسے رہیں، اور مزید آگے گرمیوں کا رمضان آ رہے ہیں، اس میں بھی یہی ہونا ہے انشاءاللہ. تو وجہ کیا ہے کہ آپ نے ایک ارادہ کر لیا تھا پہلے، اور تہیہ کر لیا تھا، اللہ کے نام لے کر آپ نے روزہ شروع تو کر دیا نا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے گود کا، ابھی 10-11-12 مہینے اس کی عمر ہوئی، اور ابھی اس نے چلنا شروع نہیں کیا. ماں باپ اس کو کس طرح چلاتے ہیں، اس کو کھڑا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آؤ بیٹا گود میں آؤ، 2-3 قدم پیچھے ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. وہ بچہ 1-2 قدم بڑھائے گا، جب گرنے لگے گا تو ماں باپ سنبھال لیں گے اس کو، سنبھال لیتے ہیں نا، گرنے نہیں دیتے اس کو. لیکن اگر وہ بچہ قدم ہی نہ بڑھائے تو نہ کبھی چلنا سیکھے گا، اور نہ کوئی سنبھالنے والا اس کو سنبھالے گا، کیونکہ وہ تو کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ کے اوپر. سنبھالیں گے ماں باپ اسی وقت اس بچے کو جب وہ قدم بڑھائے گا اپنا، اور گرنے لگے گا، گرنے نہیں دیں گے اس کو. یہی ہے من جاہد فینا لنہدینہ سبلنا، کر سبلنا کا مطلب کہ تم ہمارے راستے میں بڑھو تو صحیح، آگے قدم تو آگے بڑھاؤ، گناہوں کو چھوڑو، نیکی کی طرف قدم بڑھاؤ، ارادہ کرو، پھر دیکھو ہم کیسے سنبھالتے ہیں تم کو. اسی کو حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ جو کوئی میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے، میں اس کی طرف 10 بالش بڑھتا ہوں، جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں 10 ہاتھ بڑھتا ہوں، جو میری طرف چل کر بڑھتا ہے وہ اس کی طرف دوڑ کر بڑھتا ہوں. مطلب یہی ہے اس کا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس طرح تھوڑی بڑھیں گے. مطلب یہی ہے کہ تم میری طرف توجہ کرو گے، میری طرف لپکو گے، پھر دیکھو میں تمہیں کیسے سنبھالتا ہوں. اسی کو فرمایا کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے ضرور کھولتے ہیں. چنانچہ اس کا مشاہدہ ہر وہ انسان کرتے رہتے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کو، بڑے بڑے عمل کرنے کے ارادے کرتے ہیں، اللہ کی امید پر کرتے ہیں، اور جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اس انسان کا ہاتھ پکڑتا ہے. اسی کو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے، جو کچھ اس کے پیچھے ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور اس کے علم کے اندر کوئی چیز اس کے علم کے اندر احاطہ کرنے والی نہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم کو گھیر کر لے آئے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دایاں، اللہ تعالیٰ کا بایاں، اللہ تعالیٰ کا اگلا، اللہ تعالیٰ کا پچھلا، اوپر نیچے، کوئی چیز کسی کے دائرہ علم میں نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہوتا ہے وہ علم ازلی، علم ابدی ہے. یہی مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے. چنانچہ اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں. یا ایک میں غلطی، ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس کا بھی ازالہ کر دوں. علم غیب اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے، اور مومن کا، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں. جب ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں، اکیلے ہیں، کوئی ان کا ساتھی نہیں، کوئی ان کا ہمسر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کے ترجمہ اور تشریح یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں. علم غیب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. علم غیب کا مطلب یہ ہے جو اس آیت میں بات آ رہی ہے کہ کوئی چیز اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی جیسا علم اللہ کا ہے وہ علم اللہ کا علم کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. غیب کا علم کا مطلب یہ کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں. قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کی نے بیان فرمایا کہ وہ بعض چیزیں وہ ہیں، پانچ چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، ان میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ ماذا تکسب غدا، کہ تم آئندہ کل کیا کرو گے، کسی کو پتہ نہیں. ہم نے 100 پلان تو بنائے ہوئے ہیں نا اپنے کل کے، ابھی سے ذہن میں ہے کہ کل مجھے یہ 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 کام کرنے، ہو سکتا ہے ہم کر لیں، ہو سکتا ہے نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ پلان بنایا کچھ تھا، پروگرام بنایا کچھ تھا، کر اور کچھ رہے ہوں. ایسا بہت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت ہوتا ہے کہ سوچا کچھ تھا، آج ہو کچھ اور رہا. تو یہ اللہ تعالی کی صفات ہے علم غیب. بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں، ان کو یہاں سے شبہ پڑ جاتا ہے کہ یہ علم غیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے. علم غیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے. یاد رکھیے، علم غیب جو باری تعالی کی صفت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفت حاصل نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی صفت نہیں. اگر کوئی کہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی صفت ہے تو وہ شرک کر رہا. شبہ بعض لوگوں کو یہاں سے پڑ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کی پیشین گوئیاں فرمائی، قیامت کی پیشین گوئی فرمائی کہ یہ یہ علامات ظاہر ہوں گی تو قیامت آئے گی، دجال کے بارے میں فرمایا، بہت سارے غزوات ہوئے، غزوہ موتا ہوا عمان کے اندر، اردن کے اندر، اس کے بارے میں آپ نے پیشین گوئی فرمائی کہ اس طرح ہوگا، ایسے ہوگا، اور بے شمار آپ کی پیشین گوئیاں. اس سے بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے. یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں. جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی، علامات قیامت کے بارے میں، خروج دجال کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور جو ہے یہ، تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالی نے بذریعہ وحی ارشاد فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بذریعہ وحی ارشاد فرمائی کہ یہ یہ ہونے والا ہے. اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان ہوا وہ جو کوئی بھی بات کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو وہی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرمائی ہوتی ہے، اسی سے بات کرتے ہیں. تو وہ تمام علامات، وہ تمام قیامت کی باتیں، وہ تمام خروج دجال کے واقعات، پیشن گوئیاں، اور حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں باتیں، وہ سب بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، آپ نے بھی بیان فرما دی. بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا، ان کے ساتھ ایسا ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور ان کو بلا کر ایک طرف کو کونے میں لے جا کر وہ آپ نے ان کو باتیں بتائی جو ان کے ساتھ پیش آنے والی تھیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چہرہ بالکل متغیر ہو رہا تھا اپنے حالات کے بارے میں سن کر، کیونکہ جس طرح ان کے ساتھ ظلم کے واقعات پیش آئے. تو یہ جو کچھ بھی بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب بذریعہ وحی کیا، علم غیب کی وجہ سے. علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت. تو یہاں پر بہت سارے لوگ یہ تعویل کر لیتے ہیں، یہ بات سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، وہ علم غیب جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کی ہو نہیں سکتی. اسی سے یہ بات پتا چلی کہ موجودہ زمانے کے نجومی، موجودہ زمانے کے کاہن، موجودہ زمانے کے پومسٹ، موجودہ زمانے کے ہمارے ہاں یہ قیافہ شناس اور یہ طرح طرح کے علم جفر کرنے والے، ان علوم، یہ علوم اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یاد رکھیے ان علوم کو حقیقی علم سمجھنا شرک ہے. کبھی ان علوم کو اس کے اوپر کوئی انسان بنیاد بنا لے، اس کو حقیقت میں سمجھ لے کہ واقعی ایسے ہی ہوگا، تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. نہ کسی نجومی کو ہے، نہ کسی کاہن کو ہے، نہ کسی پومسٹ کو ہے، اور نہ کسی علم جفر والے کو ہے، نہ کسی علم الاعداد والے کو ہے. وہ سب اندازے، سب تخمینیں، سب ایک اپنے اپنے حساب کتاب ہیں، جو آدھے صحیح آدھے غلط، کبھی پورے غلط، کبھی کچھ صحیح کچھ غلط، سب چلتے ہیں. نہ ان کے اوپر کو کبھی دکھانا چاہیے، نہ ان کے اوپر کبھی بھروسہ کرنا چاہیے، نہ ان کے اوپر کے چکر میں انسان کو پڑنا چاہیے. یہ گناہ کبیرہ. کبھی کوئی نوبت آ جائے کسی کی، کوئی کرنے لگے، اول تو بچیں اس سے، لیکن کرنے لگے تو دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ اس علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس علم کی کوئی حیثیت نہیں، یہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. اصل علم اللہ تعالی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو علم نہیں ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے یہ علم جفر، علم نجوم وغیرہ، کہ ایک مرتبہ انسان کو جب اس کی لت پڑ جائے، ایک مرتبہ لت پڑ جائے تو آدمی بار بار جاتا رہتا ہے، اور ہر کام سے پہلے آدمی جا کے نجومیوں کو دکھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس سے بڑے بڑے نجومی تھے، اس سے بڑے بڑے نجومی تھے، ایسے ایسے نجومی تھے کہ ان نجومیوں کے تو اندازے اور ذائقے غلط ہی نہیں ہوتے تھے. میں نے آپ کو یہ بات شاید پہلے بھی عرض کی تھی کہ جس وقت شق القمر کا واقعہ پیش آیا، جب چاند کو دو ٹکڑے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ معجزہ، جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر. جبل ابو قبیس بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے تھا، جس کے اوپر آج بادشاہ کا محل ہے نا، اس کے اوپر جبل ابو قبیس تھا. جب میری پہلی دفعہ مکہ مکرمہ حاضری ہوئی تو اس وقت ہم اس پہاڑ کے اوپر چڑھے تھے جس پر شق القمر کا واقعہ پیش آیا، جب آپ نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا تھا. تو جس وقت چاند کو دو ٹکڑے کیا گیا، جہاں اس سے لوگوں نے وہ منظر دیکھا اور بے شمار انسان نے ایمان قبول کیا اس معجزے کو دیکھ کر، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نبی برحق ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب چاند ٹوٹ کر دوبارہ جوڑا تو اس کے اندر ایک دراڑ رہ گئی. چاند کے اندر ایک دراڑ ہے ابھی بھی، جو اس کی ای میلیں بہت سارے لوگوں کے پاس آئی ہوں گی، اس کے اوپر وہ دراڑ نظر آتی ہے، بڑی موٹی دراڑ ہے وہ. تو وہاں لوگوں نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس شق القمر سے دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ جتنے نجومی اپنے علم نجوم کے ذائچے بناتے تھے، وہ ذائچے سارے چاند سے بناتے تھے. جب وہ چاند دو ٹکڑے ہو کر آپس میں جوڑا، وہ جو دراڑ آئی، اس دراڑ سے ان کے ذائچے غلط ہو گئے، ان کے ذائچے غلط ہو گئے نجومیوں کے، کیونکہ حساب کتاب کے معیار غلط ہو گئے ان کے. تو جن لوگوں کو اندھا اعتماد ہو گیا تھا کہ صاحب نجومی جو کہتا ہے وہ تو صحیح کہتا ہے، نجومی کی جو بات ہے وہ تو بالکل درست ہے، تو لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی صفت کے اوپر اعتبار ہی نہیں رہا تھا کہ نجومی بھی تو وہی بات کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، نجومی کو بھی علم غیب ہے. وہ بات غلط ثابت ہوئی اور لوگوں کا ایمان اور پختہ ہو گیا. آج بھی جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے ذائچے بنانے والے، ان کی بات پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے، علم غیب، غیب کی باتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ کو پتا. اور میں ایک بات یہ کہتا ہوں، اگر کسی نجومی نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ کل آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی خطرناک بات بتا دی، کل آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ فلانا ایک حادثہ پیش آ جائے گا، آپ کیا کرو گے؟ کیا ہے کوئی توڑ ہے کسی کے پاس؟ بھئی اگر کل کوئی کہہ دے موت آئے گی آپ کی تو آئے گی، اب کیا کرو گے؟ آپ ساری دن اور رات پریشانی میں گزرے گا اور کیا ہوگا؟ انسان کچھ تو نہیں کر سکتا. اس کے برعکس ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بڑے بڑے نجومی تھے، آپ نے تو کبھی کسی سے نہیں پوچھا نجومی کے پاس جا کر کل میں کیا کروں کیا نہ کروں، ہمیشہ اللہ سے دعائیں مانگی، ہمیشہ دعائیں مانگی، حفاظت کی دعائیں بیان کی کہ دیکھو روز صبح اٹھ کر یہ پڑھا کرو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. فرما کہ تین مرتبہ پڑھ لو، ذروے زمین کے اوپر چلنے والے کوئی بھی جاندار، کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، صبح شام یہ پڑھ لو. یہ عمل آتا ہے، چنانچہ بڑے بڑے لوگوں نے اس کے تجربات کیے، اور ہمارے سارے بزرگوں کا عمل یہ رہا کہ دن میں صبح کو اٹھ کر تین مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صدقہ دو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقۃ ترد البلا، اللہ تعالیٰ صدقے سے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں. آدمی دعا کر کے نکلے, تلاوت کے بارے میں آیا کہ تلاوت کرو, اللہ تعالیٰ سارے دن کے کام آسان فرما دیتے ہیں, برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں عملیہ, عمل پڑھنے کے, تلاوت کلام پاک ہے اور یہ صدقہ خیرات ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء, ان پڑھنے والی دعائیں ہیں, حسبی اللہ لا الہ والی دعا ہے پڑھنے کی, یہ دعا پڑھو آپ, یہ ساری دعا پڑھو, اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید مانگو, اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعائیں مانگو. اللہ تعالیٰ تو اس کی وجہ سے بڑے بڑے عذابوں کو ڈال دیتے. وہ ایک واقعہ پیش آیا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگوں نے آ کر اپنے محلے کے دھوبی کی شکایت کی. انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے محلے کا جو دھوبی ہے اس نے ہمیں بڑا ستایا ہوا ہے, اور اس نے جو ہے ہمیں اتنا ستایا ہوا ہے, پورے محلے کو تنگ کیا ہوا ہے, ہمارے کپڑے یہ پھاڑ دیتا ہے, گما یہ دے دیتا ہے, اور پتہ نہیں کیا اور کیا. آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اس کے اوپر کم نہ عذاب مسلط کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بھائی چلو اللہ تعالیٰ سے ہم غلامیوں کی دعا کر لیں گے. دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلانے وقت میں اس کے اوپر عذاب آ جائے گا 3 دن کے اندر اندر. جب وہ 3 دن آئے اور گزر بھی گئے, اللہ کا عذاب نہیں آیا اس کے اوپر. انہوں نے آ کر کہا کہ دیکھو اس کے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا, آپ نے تو کہا تھا کہ 3 دن میں عذاب آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ہم اللہ تعالیٰ سے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے. پوچھا, اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب آ بھی گیا تھا, اب تم دیکھو فلانی گٹھڑی ہٹا کر دیکھو, اس کے اندر ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے. ہٹا کر دیکھا تو گٹھڑی تھی وہاں پہ, اس پر ایک اژدہا بیٹھا ہوا تھا. لیکن فرمانے لگے کہ ہمارا فیصلہ تو اٹل ہے اور ہمارا وعدہ اٹل ہے. جب عذاب کا وقت قریب آنے لگا تو یہ کھانا کھانے بیٹھا دھوبی, اتنے میں ایک بھوکا آدمی آ گیا, اس نے اس سے کھانا مانگا, اس نے اپنا کھانا اس کو صدقہ کر دیا. تو ہمارا وعدہ اٹل ہے کہ صدقہ تو رد البلا, کہ صدقہ جو ہے یہ تو بلاؤں کو ٹالتا ہے, تو ہم نے اس کے اوپر سے عذاب کو ٹلا دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ صدقہ خیرات اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا, اگر کوئی سفر درپیش ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ سفر میں نکلنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ سفر کی گھر سے پڑھ کر چلو, اللہ تعالیٰ سفر کے سارے مسائل کو آسان فرما دیتے ہیں. تو یہ کام انسان کرے تو انسان کو کوئی ضرورت نہیں کسی سے یہ پوچھنے کی کہ میرا کل کا دن کیسا گزرے گا اور میرا آئندہ ہفتہ کیسا رہے گا. سب ٹھیک ہو جائے گا اگر انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے. آزمائشیں بھی آتی ہیں, مشکلات بھی آتی ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں بھی آ جاتی ہیں ایسے انسان کے اوپر. تو بس یہ بات فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, و اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو اس کے سامنے اور جو اس کے پیچھے ہیں. ولا یحیطون بہ علما, اور کوئی چیز اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی. اللہ کا علم جو ہے وہ اللہ کا علم اٹل ہے, وہ اللہ کا علم ایسا ہے کہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کا وہ علم علم غیب, وہ علم ازلی ہے, علم ابدی ہے, وہ باری تعالیٰ کی صفت ہے, اس کے اندر کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آگے جا کر انشاءاللہ بقیہ سے پورا کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی محمد. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. اللهم صل على محمد وعلى اله.